نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھنے گئے کہانی اس افسانے کی اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ ملاوٹ دینا سو خوشالوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے ایک آیت قرآن تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائیں شہادت کرنا اس اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ سہرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا زندہ ہے میرے وارد بر احترام قابل صد احترام علماء کرام دارالعلوم حنفیہ چکوال کے غیور نوجوان اور دوستو اور حضرت قبلہ مخدوم مکرم حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نقشبندی اور دیگر اکابرین علماء اور خلفاء اعظام مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اسی جگہ پر حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب نور اللہ مرکزہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اولیاء نقشبند اور علماء دیوبند کی کا تذکرہ کرو اور کبھی فرماتے تھے کہ میں یہاں منبر پر بیٹھا ہوں اور تم رسول اللہ کی شان بیان کرو. تقریباً 6-7 سال مسلسل 12 ربیع الاول کے دن اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت شیخ کی موجودگی میں میں اللہ کی توفیق سے سیرت رسول جب بیان کرتا تھا تو شیخ جھومتے تھے اور دعائیں دیتے تھے. اور یہ آج کل اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہمیں میسر آئی ہے یہ صرف اسی شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اسی برجیبہ ہستی اور قطب وقت اور مرشد عالم اور پوری دنیا میں ایک منفرد اور یکتا روزگار نادر روزگار شخصیت اور ہستی کی بدولت مجھے اور مولانا حق نواز شہید کو جو فیضان عطا ہوا ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم. اگر کسی شخص کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے برکات سے فیوزات سے حصہ نہیں ملا یا جس نے ان کی زندگی میں اس درہ شہوار قدر نہیں تو یہ بدقسمتی اور بدنصیبی. ہم پوری دنیا میں پھرتے 1.5 درجن ملکوں میں گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ فیضان دیکھا ہے جو حضرت شیخ کی وجہ سے غیر مسلموں کے قلوب میں اترتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور سرزمین چکوال پر یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس جگہ پر اس جگہ کی خاک پر وہ مرد حق آگاہ سویا ہوا. حضرت مولانا عبد الرحمان قاسمی صاحب میرے بڑے بھائی بھی تھے, بزرگ تھے, مخدوم بھی تھے. ان کا اچانک چلے جانا اور دل کو دکھ دے کر چبا ہو جانا یہ بڑا علمی ہے. اس پر اور کیا کیا جا سکتا ہے, دکھ کس طرح اظہار کیا جائے, دکھ کا اظہار کس طرح کیا جائے. بہرحال مجھے امید ہے کہ ان کے جانشین حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نقشبندی اپنے نامور والد اور نامور بھائی کی درخشندہ روایات کے مطابق فیضان سے دنیا کو مسنون فرماتے رہیں. میرے بھائیوں, دارالعلوم حنفیہ کا یہ سالانہ پروگرام جس جلسے اور پروگرام میں کافی دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور یہ پروگرام پوری دنیا میں ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے. مجھ سے پہلے میری جماعت کے مایا ناز جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں شان صحابہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت مولانا اعظم طارق صاحب نے چند روز قبل قومی اسمبلی میں جو حلف کے موقع پر انہوں نے جو عبارت بڑھائی جس پر پاکستان کے تمام اخبارات میں تبصرے لکھے گئے اور خود اسمبلی میں بھی لازم عناصر نے اس پر شور کیا کہ انہوں نے حلف میں یہ کیوں کہا کہ میں ایسے آئین کی پاسداری کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برکشندہ روایت اور ایسا سنہرا کردار جو تاریخ کے صفحات پر رقم ہو چکا اور آنے والی نسلیں اور آنے والی تاریخ اس درخشندہ کردار کو کبھی فراموش نہیں کر سکے. میرے بھائیوں, آپ سے ہماری دعا کہ مولانا اعظم طارق صاحب اور سپاہ صحابہ کے وہ رفقا میرے سمیت جو مختلف دھمکیوں اور مشکلات کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اس کے لیے خصوصی دعا تھی. لیکن یہ دعا بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم لوگ موت و حیات کے فاصلے مٹا چکے, ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں, موت و حیات کا کوئی فاصلہ ہمارے ہاں باقی نہیں. ایک آدمی کا جیل میں چلے جانا, میری جماعت کے کسی کارکن کا جیل میں جانا,
یا میدان میں رہ کر مقابلہ کرنا یا بلا کر شہید ہو کر قبر میں اتر جانا، یہ سارے کام ہمارے مشن کو دبا نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم مشنری لوگ، ہم ایک نظریہ پروگرام کے تحت چلیں، اور نظریاتی اور مشنری لوگ کبھی مرا نہیں کرتے. نظریاتی جنگیں صدیوں تک چلتی، وہاں موت و ملاد کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں مولانا حق نواز شہید ہو گئے، آپ بتائیں کہ ان کے کام میں کوئی فرق ہوا؟ بلکہ کام 10 گنا زیادہ بڑا. کہ میرا جو دشمن ہے وہ اس بات کا احساس اب کر چکا کہ اگر ان میں سے کسی آدمی کو مارا گیا تو یہ کام کم ہونے کی بجائے بڑھے گا، اور ہم بھی سمجھیں کہ یہ کام بڑھے گا. اس لیے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا نہیں دے، میرے ووٹوں کی سزا حق کی سزا نہیں دے، اور مالک کے روز و مطافات کو راضی کر لے، حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے. میرے بھائی میں ہوں اس وقت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے آپ سے چند باتیں عرض کروں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے جتنی محبت اور جتنا پیار ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. قرآن پاک میں 750 آیات صحابہ کی شان میں، کتنی آیات؟ 750. اور 750 آیات جو صحابہ کی شان میں، ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ 750 آیات کی کیا ضرورت. ایک دو آیتیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان میں فرما دے تب ان کا مقام دنیا میں سب سے اونچا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دو آیتیں نہیں بلکہ 750 مقامات پر ان کی شان بیان کرنا، اور پھر شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کی جنگوں کا ذکر فرمایا، کہیں ان کے تہجد کا ذکر فرمایا، کہیں ان کی تجارت کا ذکر فرمایا، کہیں ان کی اداؤں کا ذکر کیا، کہیں ان کی جنت کا ذکر کیا، اور کہیں ان کی گفتگو کا ذکر کیا، کہیں ان کے ایمان کا ذکر کیا، کہیں ان کے سجدوں کا ذکر کیا، کہیں ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، کہیں ان کی تقریروں کا ذکر کیا، کہیں ان کے کردار کا ذکر کیا، کہیں ان کے اخلاق کا ذکر کیا، کہیں ان کے اسوہ حسنہ کو عام انداز میں تعبیر کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ان اداؤں کا بھی ذکر کیا کہ جو ادائیں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہوئی یا پیغمبر کے سامنے نہ ہو ان کا بھی ذکر کیا. وہ جنگوں میں شہید ہوئے ان کی تعریف کی، وہ زخمی ہوئے تب بھی تعریف کی، وہ مدینہ میں رہے تب بھی تعریف کی، وہ مکہ میں پہنچے تب بھی تعریف کی، انہوں نے پیغمبر سے رشتے کیے تب بھی تعریف کی، وہ پیغمبر کے حکم پر دنیا میں نکل گئے تب بھی تعریف کی، انہوں نے بیویاں بیوا کر دی، بچے یتیم کرائے تب بھی اللہ نے قرآن ان کی تعریف کی. اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا عمل، صحابہ کا کردار، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان کتنی پسند ہے، ان کا مقام کتنا پسند ہے، یہ ایک بات سے نہیں کئی باتوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی ذاتیں صحابہ کی وجہ سے بدل دیے، کئی آیتیں صحابہ کرام کی وجہ سے تبدیل کر دی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. رمضان المبارک کا آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب روزہ فرض ہوا اس وقت سحری کا یہ وقت نہیں تھا جو وقت آج کل آپ کے سامنے ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھائیں. جب روزہ فرض ہوا تھا تو سحری کا وقت یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانا ضروری تھا، اسی کو فجر کہا جاتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھائیں، سو جائیں، پھر صبح کے وقت کھانے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھیں، پھر شام ہو جائے، پھر افطاری کریں، افطاری کے بعد کھانا کھائیں، پھر جناب تراوی پڑھیں، پھر سونے سے پہلے کھانا کھائیں. یعنی سحری کا وقت تہجد کا وقت نہ تھا، سحری صبح کا وقت نہیں تھا بلکہ سونے سے پہلے تھا. ایک صحابی پیغمبر کے ایک صحابی بسرا بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ قرآن کا زیادہ تبدیل کر دیا گیا. میرے بھائیو یہ صحابی لوہے کا کام کرتے ہیں, لوہے کا کام کرتے کرتے شام کو گھر آئے, تراوی کے بعد آنکھ لگ گئی, کھانے کے پہلے سو گئے, صبح کے وقت تو کھانے کی اجازت نہیں تھی, اگر ان شام کو لوہا ٹوٹتے ہوئے بے ہوش ہو گئے, اس کے بعد شام کو پھر لوگ اعتراض کیا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو آج پھر آنکھ لگ گئے. میرے بھائیو اس تراوی پڑی, تراوی کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, زمین نہیں ڈالی, پھر سو گئے. اب قریب یہ تھا کہ اسی طرح سوئے رہتے اور کھانا نہ کھاتے اگلے دن پھر بھی ہوش رہتے, ایک صحابی کی وجہ سے ذات کا کیسے بدلا کہ صبح تہجد کے وقت صحابی کی آنکھ کھلی. انہوں نے اس لیے تو شاید میں ابھی سویا ہوں لیکن وقت تہجد کا تھا, جلدی جلدی اٹھے اور فوری کھا لی, کھانا کھا لیا. ان کا یہ کھانا کھانا اس ضابطے کے مطابق نہ تھا جو ضابطہ پہلے سے اللہ نے طے کر دیا تھا, لیکن فوری سے کچھ کھانا کھایا. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں کوئی سرگرش اتارتے, کوئی تنبیہ اتارتے, پیغمبر کو حکم دیتے کہ تیرے صحابی نے فوری کے وقت کھانا کیوں کھایا, میں نے تو سنے سے پہلے کھانا طلب کیا تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صحابی کی اس تکلیف کو, اس بے ہوشی کو دیکھ کر جس وقت صحابی نے فوری کے وقت کھانا کھایا تو اللہ نے قرآن پاک میں اُحلل لکم لیلۃ الصیام اس آیت کے مطابق فوری کے وقت روزے کا وقت مقرر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اس صحابی کی وجہ سے اللہ نے قرآن کا ضابطہ بدل دیا. صحابی سے خدا کو کتنا پیار ہے, صحابی سے خدا کو کہ خدا نے ضابطہ قرآن کا, ضابطہ قرآن کا صحابی کی وجہ سے بدل گیا. تو صحابی سے اللہ کو پیار سامنے آیا یا نہیں آیا؟ شیعہ یہاں بھی کافی رہتے ہیں, ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں, آپ تو پڑھتے ہیں نا قرآن, پڑھتے ہیں قرآن پاک, اگر کھولے تو اس کے اندر 750 آیت صحابہ کی شان میں نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ قرآن نہ کھولیں تب بھی آپ کو اس بند قرآن سے بھی صحابہ کی شان نظر آئے گی. ذرا توجہ کریں, قرآن اگر کھولیں تو اندر کتنی آیتیں ہیں, لیکن اگر نہ کھولیں تو تب بھی صحابہ کی شان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, توجہ فرما, یہ قرآن پاک جو آج موجود ہے 30 پاروں والا, 6666 آیتوں والا, 114 سورتوں والا, 540 رکوع والا, 7 منڈلوں والا, یہ جو قرآن ہے الحمد سے والناس تک یہ قرآن موجود ہے, ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو قرآن اس شکل میں نہیں تھا, توجہ فرمائیں, قرآن اس شکل میں نہیں تھا. اور جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی تو قرآن اس شکل میں تھا جس شکل میں آج ہے. تو رسول اللہ کی وفات تک قرآن اس شکل میں نہیں تھا, اور حضرت علی کی خلافت کے آغاز میں قرآن اس شکل میں تھا. اب یہ جو درمیانہ راستہ, درمیانہ وقفہ ہے, اس وقفے میں قرآن اس شکل میں آیا. اگر وہ وقفہ صحیح ہے تو یہ قرآن کا وجود صحیح ہے. اس پہ غور فرمائیں, یہ وقفہ جو درمیان میں ہے کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو قرآن اس شکل میں کہاں تھا؟ قرآن, قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا, قرآن چمڑے کے, قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا, قرآن لکڑی کی تختیوں پہ تھا. اور رسول اللہ کی وفات ہوئی تو قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پہ نہیں تھا, قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پہ کہاں تھا؟ قرآن درختوں کے پتوں پہ, چمڑے کے پرتوں پہ, لکڑی کی تختیوں پہ قرآن تھا. اب ذرا توجہ کریں, رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو قرآن کاغذ پہ نہیں, آج قرآن کاغذ پہ ہے. جو قرآن کاغذ پہ لایا, اگر یہ قرآن سچا ہے تو وہ بھی سچا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ قرآن کاغذ پہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا, یہ قرآن کاغذ پہ رسول اللہ کے دور میں
نہیں تھا.
اور ایک اور غلط فہمی کا اضافہ کر دوں کہ آج کل لوگ غلط فہمی میں کیا دیتے, حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہتے کہ وہ جامع القرآن تھے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. تاریخ کے وقتہ نظر میں بھی صحیح نہیں ہے. توجہ فرمائیں, رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں, 750 قرآن کے قاری شہید ہوئے, تو فاروق اعظم نے تجویز پیش کی صدیق اکبر سے کہ اگر یہ قاری سارے شہید ہو گئے اور قاری کوئی نہ تھا تو قرآن کی ثقافت میں فرق آئے گا. قاریوں کو بلاؤ جو بچ گئے ہیں ان کو بلاؤ، اور یہ درختوں کے پتے، لکڑی کے تختیاں اور کمرے کے پرتوں کو رکھو اور قرآن کو کاغذ پہ منتقل کر کے ایک کتاب کی شکل میں بناؤ. تجویز پیش کرنے والے فاروق اعظم تھے اور اس طرح کاغذیں اتارنے والے صدیق اکبر تھے. تو گویا کہ جامع قرآن صدیق اکبر کی ذات ہوئی کہ جنہوں نے قرآن جمع کیا، اور ابو بکر کے 2 سال 3 مہینے 10 سال کے دور میں قرآن کاغذ پہ منتقل ہوا. تجویز پیش کرنے والا فاروق اعظم ہے، اور کاغذ پہ اتارنے والا صدیق اکبر ہے. اور جب کاغذ پہ قرآن اتر آیا تو اس کاغذ پہ ایک نسخے سے 80 نسخے تیار کر کے پوری دنیا کے ملکوں میں بھیجنے والا عثمان غنی ہے. تو گویا کہ صدیق اکبر جامع قرآن ہے، فاروق اعظم مجدد جامع قرآن ہے، اور عثمان غنی معاشر قرآن ہے. عثمان نے قرآن نشر کیا، صدیق نے قرآن جمع کیا، فاروق نے قرآن جمع کرنے کی تجویز پیش کی. خمینی کہتے ہیں صدیق کا تو ہے خدا نہ خواستا یہ بات مان لی جائے کہ صدیق مسلمان نہیں. بتاؤ قرآن کاغذ پہ لانا کیسے صحیح ہوگا؟ ہمیں نہیں پتا لگا یہ نعرہ کدھر لائی دا ہے. بات تو پہلے سمجھے آپ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نعرہ بھی موقع پر لگاتے، آپ کو سمجھ میں بات آئی جو میں کہہ رہا ہوں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن جمع کرنے والا کون ہے؟ قرآن کو جمع کس نے کیا؟ قرآن جمع کرنے والا صدیق اکبر، تجویز پیش کرنے والا فاروق اعظم، نشر کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں صحابہ قرآن کو اس شکل کو بخشنے والے ہیں. اب توجہ کرو قرآن کی یہ جو تصویر ہے، قرآن کھولے بغیر قرآن کا جو مجموعہ ہے، جو غلاف نے تیری مسجد کی الماری میں رکھا ہے، تیرے گھر کی الماری میں رکھا ہے، یہ قرآن کا وجود کہتا ہے. ابو بکر سچا تھا، عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا. اگر ابو بکر جھوٹا یہ وجود صحیح نہیں رہ سکتا، اگر عمر جھوٹا یہ وجود صحیح نہیں رہ سکتا، اگر عثمان جھوٹا یہ وجود صحیح نہیں رہ سکتا. قرآن کو کھولے بغیر اس کا وجود کہتا ہے صدیق سچا، عمر سچا، عثمان سچا، خمینی نے کہا، ابو بکر قرآن کا دشمن ہے. اگر یہ بات مان لو قرآن کی عقل کیسے بنے گی؟ خمینی کہتا ہے عمر کافر تھا، یہ مان لو قرآن کی یہ شکل کیسے رہے گی؟ خمینی کہتا ہے عثمان بدتماش ہے، قرآن کی یہ شکل کیسے رہے گی؟ فیصلہ کرو یہ قرآن کی تصویر اگر صحیح ہے تو خلفائے ثلاثہ صحیح ہے، اگر یہ خلفائے ثلاثہ نعوذ باللہ خمینی کے مطابق مسلمان نہیں، اور تو کلی گیا اللہ کا قرآن گیا. پوری دنیا میں خمینی کے خلاف احتجاج کرتی ہے، وہ اپنی جائیداد کے لیے نہیں، قرآن کی بقا کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں جی ایران کا انقلاب آیا، تم اس انقلاب کی مذمت کرتے ہو. میں مذمت نہ کروں تو قرآن کی یہ شکل نہیں ہے، میں اس کی تردید نہ کروں تو اللہ کا قرآن اس تصویر میں باقی نہیں رہتا. میری جدوجہد، میری کوشش، میری تحریک، میرے قائد حق نواز کی گونج صرف اس لیے تھی کہ اللہ کا قرآن اس شان میں باقی ہے، اس تصویر میں باقی ہے. سپاہی صحابہ تو سپاہی ہے، اور سپاہی چوکیدار ہوتا ہے، سپاہی نوکر ہوتا ہے، سپاہی لیڈر نہیں ہوتا، سپاہی غلام ہوتا ہے. میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، قرآن کے پاروں کے لیے نوکر ہوں، صدیق کی عدالت نوکر ہوں، فاروق کی عدالت کا نوکر ہوں، عثمان کی شرافت کا نوکر ہوں، اور مجھے نوکری کرنے سے نہ قبر روک سکتی ہے نہ کڑی روک سکتی ہے. سپاہ صحابہ کی تحریک، اسلام کی بقا کی تحریک، کس کی تحریک؟ بٹھا جائے، مجھے مختلف موقعوں پر انٹرنیشنل میڈیا، ذرائع ابلاغ، ریڈیو ٹیلی ویژن کے نمائندے اور کبھی کبھی بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے نمائندے ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سپاہی صحابہ دہشت گردی کرتے، تشدد کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں. ہم نے اسلام آباد قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں مولانا اعظم طارق رمے نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی، ہم پر 25-30 اخباری نمائندے، پوری دنیا کے اخبارات کے نمائندے ہم پر ایسے پل پڑے جیسے ان کو کسی نے سکھا کر بھیجا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سوائے ایرانی ریڈیو کے کوئی نہیں سکھا سکتا، ایرانی ریڈیو نے انہیں سکھایا. ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گردی کا الزام. میں نے کہا پوری دنیا کا آج اصول ہے، جتنی بھی سامراجی قوت ہے، جو شخص حریت فکر کی سبا بلند کرتا اسے دہشت گرد کہا گیا. میں نے کہا آپ دیکھیں آپ کے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا دہشت گرد کہہ رہا ہے، روزانہ ریڈیو انڈیا کا سنو، وہ کہتا ہے پاکستان دہشت گردی کر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو پیسہ دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے. پاکستان بھی دہشت گرد، فلسطین کے مجاہدوں کو اسرائیل دہشت گرد کہہ رہا ہے. اور میرے بھائیو اسی طرح افغانستان کے مجاہدوں 13 سال تک روس نے دہشت گرد کہا، بھگوڑا کہا. میں نے کہا سپاہ صحابہ بھی اسی طرح کی ایک حریت فکر پر البردار تحریک، کہ ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کروڑ والدین عائشہ اور صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آج میرے والد کو، میری ماں کو جس نے مجھے جنم دیا اس کو کوئی برا کہتا ہے تو میں اس کی غیرت رکھتا ہوں اور اس کی غیرت کے لیے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، سینہ چاک کر دیتا ہوں. اور جس عورت کو اللہ کے قرآن نے ہماری ماں کہا اس عورت کو پاکستان میں طوائرہ لکھا جا رہا، بازاری عورت لکھا جا رہا، اس عورت کو الحیاز باللہ بندریا تحریر کیا جائے، اور اس کے بعد اگر میں اس پر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، اس پر واویلا کرتا ہوں تو مجھے دہشت گرد آ جاتا ہے، اور پھر دہشت گرد کہنے والے میرے دشمن تو ہیں، کئی میرے اپنے بھی ہیں جو کہتے ہیں تم تشدد کرتے ہو، تم سختی کرتے ہو. مجھے بتاؤ میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہوں، ایک شخص میری ماں کے سر پر اینٹ مارتا ہے، میرے ماں کا سر زخمی ہو جاتا ہے، لہو کے فوارے پھوٹتے ہیں. میں اپنی ماں کا سر پکڑ کے ایک تاپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور اس ماں کا سر دھوتا ہوں، اس پر پٹی لگاتا ہوں، اس پر رحم لگاتا ہوں، اور مرم لگاتے لگاتے میری آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں. میں رو پڑتا ہوں اور رو کر ہائے ہائے کرتا ہوں تو سننے والا آپ مجھے یہ کہے کہ تم ہائے مت کرو، تمہارے ہائے کرنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، تمہارے ہائے کرنے سے ملک میں تو ملک کا من سے امن پیدا ہوتا ہے، تمہارے ہائے کرنے.
اور نائکرام کی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، سرحد کیسٹ ہاؤس، مین روڈ، پیرودائی، راول پنڈی.
یہی فلسفہ ہے، تو اس فلسفے امیر کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے اڑا دوں گا جیسے چکیل میدان میں فٹ بال کو اڑایا جاتا ہے. میرے بھائیو قرآن کھولو، پیغمبر کے دور میں جب بھی کسی صحابی پر کسی نے تنقید کی، کسی صحابی پر کسی نے زبان کھولی، اللہ کا قرآن خاموش نہیں رہا. اللہ کا قرآن خاموش میں کہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا کسی صحابی پہ تنقید کرنا یہ اور بات ہے، اور ایک یہ ہے کسی غیر کا مخالف کا تنقید کرنا یہ اور بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک صحابی ہو اور اس کا ایک باپ ہو اور وہ باپ اپنے بیٹے پہ تنقید کرے، باپ اپنے بیٹے کو سخت سست کہے، باپ اپنے بیٹے کی نیت پہ شبہ کرے، تو ایسے موقع پر بھی عرش خدا خاموش نہ رہے.
سبحان اللہ.
تو اس موقع پر مجھے کیا حکم ہے کہ میں کیا کروں؟ ایک صحابی اس نے کاروبار کے سارے پیسے غلاموں کو آزاد کرنے پہ لٹا دیے، عامر بن سہیرہ کو آزاد کرایا، 6000 درہم دے دیے، بلال حبشی کو آزاد کرایا، 8000 درہم دے دیے، صوبان کو آزاد کرایا، 1500 درہم دے دیے، ایک اور صحابی کو آزاد کرایا، دولت لٹا دی. میرے بھائیوں پیسے لٹا دیے، دولت لٹا چھوڑی، بھی بیٹھ جائے آپ. ایک صحابی والد سے رہا نہ گیا، والد نے آ کر اپنے بیٹے پہ تنقید کر دی، بیٹے کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی. تنقید کرنے والا باپ ہے، جس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، پیغمبر کا صحابی ہے. باپ نے بھری محفل میں بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ تجھے میں نے جو پیسے دیے تھے وہ دنیا کے کاروبار کے لیے دیے، تو نے یہ ساری دولت ان غلاموں پہ کیوں لٹائی، ان کمیوں پہ کیوں لٹائی، نعوذ باللہ ان نوکروں پہ کیوں لٹائی، ان غریبوں پہ کیوں لٹائی؟ شاید تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دنیا میں یہ لوگ عزت کریں. باپ نے کہا کہ اگر تو عزت کرانا چاہتا ہے تو دولت چودھریوں پہ لٹا، دولت سرمایہ داروں پہ لٹا، دولت بڑے آدمیوں پہ لٹا، یہ نعوذ باللہ چھوٹی ذات کے لوگ یہ تیری کیا عزت کریں گے؟ باپ کو نہیں پتا تھا، باپ نے ابھی تک کلمہ نبی کھڑی پڑا تھا، باپ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی ابشے کے بلال کو آزاد کرانے کی کیا نیت ہے. بھری محفل میں باپ نے تنقید کر ڈالی، یہ تنقید جس وقت ہوئی صدیق اکبر باپ کی تنقید پہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، روتے ہوئے رسول اللہ کی محفل میں آئے، پیغمبر کی محفل میں. ابو بکر نے رو کر کہہ دیا کہ میرے باپ نے مجھ پر تنقید کی ہے، میرے باپ نے کہا کہ تم نے یہ غلاموں پہ جو پیسہ لٹایا اپنی ذات کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے لٹایا، یہ کہنے دیر تھی، قریب تھا کہ پیغمبر اس کا جواب دیتے، نبی نہیں ہونے عرش سے خدا بولا، جبریل اسی وقت قرآن لے کر آیا، نبی یوں تھی مال ہو یا پکتا وہ مال حاضر، ابو بکر نے جو مال لٹایا ہے، جو دولت غلاموں پہ لٹائی ہے، اور اس سے خدا اعلان کرتے ہیں یہ دولت اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اللہ کی خوشبوتی کے لیے ہوتا ہے. تنقید کرنے والا باپ ہے، تنقید کرنے والا باپ ہے. باپ تنقید کرتا، باپ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ غلاموں کے پیسے تم نے کیوں دیے؟ شاید اس لیے کہ تو چدراہٹ چاہتا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ خدا خاموش نہیں رہا، اسی وقت قرآن اترا، یعنی صدیق کی صفائی میں اللہ کا قرآن اترا. میرے بھائیو باپ کی تنقید ہو خدا خاموش نہ رہے. آج پاکستان نے خمینی نے ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ غلام حسین نجدی نے صدیق اکبر کو شیطان لکھا، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ نجدی نے ابو بکر کو منافق کہا، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ میرے بھائیو اب تک نبی مشتاق نے صدیق اکبر کو نعوذ باللہ شیطان لکھا، میں کیسے چپ کر جاؤں جو خدا باپ کی تنقید پہ چپ نہیں کرتا، میں اس محمد کا نام لیوا اسی ابو بکر کے اوپر تنقید کرنے والے پر کیسے چپ کر جاؤں، میں خدا کی سنت پہ عمل کروں گا، خدا کی سنت ہے کہ میرے صحابہ پر جب تنقید ہو خدا جواب دیتا ہے، خدا اس کو اسی لفظوں میں یاد کرتا ہے، مجھے میرا فرض ہے جو صدیق کو برا کہے گا جو صدیق پہ تنقید کرے گا اس کا جواب دوں گا، حکومت روکے گی تب بھی جواب دوں گا، تختہ دار پہ چلنا پڑا تب بھی جواب دوں گا، جیل میں جانا پڑا تب بھی جواب دوں گا، اور میری جماعت کا ایک آٹھ سال کا بچہ بھی اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا صدیق کی تنقید پہ جواب دیتا رہے گا، چوکوں میں چوراہوں میں دروں میں جواب ہوگا، اس لیے کہ ہم صدیق کے سپاہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج حکومت کے کئی افسر کہتے ہیں تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کافر کافر شیعہ کا، میں مانتا ہوں کہ کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ یہ کافر کافر کا نعرہ مجھ سے پوچھو کہاں ہے، یہ کافر کافر کا پیدا کے نعرہ، یہ میرے دکھ کا اظہار ہے، یہ میرا کرب ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میری چیخو پکار ہے، یہ میرا دکھ ہے، یہ میرے اشک ہیں، میرے آنسو ہیں، میری پریشانی ہے، جب صدیق کے بارے میں وہ کتاب اس ملک میں چھپے کہ ابو بکر اور عثمان کا نام لکھ کر انسان اپنی شمدا پہ لکھے تو اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں، کتاب لاہور میں چھپے وہ مصنف بھی زندہ ہو وہ پریس بھی موجود ہو، بتاؤ مسلمانوں میں بابیلا کیسے کروں، حکومت میرا راستہ رکھے، حکمران جیلوں میں بند کرے، حکمران ہتھکڑیاں گائیں، پریس ہماری بات نہ چھاپے، اخبار ہماری بات نہ چھاپے، اور یہ کتاب تحریر ہو، مولانا حق نواز کے پاس ایک دن میں گیا شام کو، مولانا کو میں نے زندگی میں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے کہا آج آپ بڑے پریشان، انہوں نے سنایا کیوں میں پریشان ہوں، ایک نئی کتاب چھپ کر آئی ہے، اس کتاب کا نام ہے قول مقبول، غلام حسین مجسی نے لکھی ہے، اس کتاب میں غلام حسین مجسی ممنون نے یہ تحریر لکھی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جب فوت ہو گئی تو اس مرد نے اس نبی کی بیٹی کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی، مولانا حق نواز شہید نے اگلے ہی دن کبیر والا کے پاس بارہ میل کے مقام پر تقریر فرمائی، وہ کیسٹ آج بھی موجود ہے، مولانا نے تقریر میں وہ کتاب دکھائی اور کہا مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا، تمہاری ماں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا، تمہاری بہنوں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا، 1400 سال کے بعد رسول اللہ کی بیٹی تیرے ملک میں لاوارث ہو گئی، پھر اس بیٹی کے بارے میں یہ کتا بھونکتا ہے، میرے بھائیوں اس کے بعد مولانا نے وہ کتاب دکھائی اور دکھا کر کہا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی اگر میں چین کی نیند سوؤں تو مجھ پر لعنت کر، ساری راحت نواز روتا رہا، مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوا، رسول اللہ کی بیٹی کو گالی کتابوں میں دی گئی تحریروں میں دی گئی، مولوی چپ رہا، پیر چپ رہا، چودھری خاموش رہا، سنی خاموش رہا، مدرس خاموش رہا، مجھے بتاؤ یہ کتاب یہ تحریر انڈیا کے بارے میں کسی نے نہیں لکھی، امریکہ کو گالیاں دیتے ہو، جارج بش کی بیٹی کے بارے بارے میں یہ کتاب نہیں لکھی کسی نے، اندرا گاندھی کے لیے یہ کتاب کسی نے نہیں لکھی، اور پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں، رسول اللہ کی عزت کے بارے میں، پیغمبر کی ناموس کے بارے میں جب سے یہ کتاب چھپے، اس پر احتجاج ہو، اس پر وابلہ ہو، اس پر چیخو پکار ہو، پوری دنیا میں حق نماز لاکھوں کے جلسے میں اس پر احتجاج کرے، پھر بھی حکمران کچھ نہ کریں، تو مجھے بتاؤ بازولا کا احتجاج کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم خودکشی کروا لیں؟ کیا ہم میدان جنگ میں جنگوں کے لیے تڑپ آئے؟ کیا ہم اس مردود کو قتل کرنے کے لیے فوج بنائیں، فوج جمع کریں؟ کیا کریں بتاؤ؟ ایک طرف کا ہوتا نعرہ لگا کر کیا میں دکھ کا اظہار نہ کروں؟ کیا میں اپنے کرم کا اظہار نہ کروں؟ کیا میں عائشہ کی عزت کے لیے، رقیہ کی ناموس کے لیے، ام کلثوم کی عزت کے لیے کیا میں اس طرح بھی دکھ کا اظہار نہ کروں؟ بتاؤ اور کیا طریقہ ہے کس ذریعے سے میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا دفاع کروں؟ بتاؤ تو حکومت مجھے کہتے ہیں کہ تم شیعہ کو کافر کہہ کر تشدد کرتے ہو، میں نے حکمرانوں سے بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں، ہمارا اصول ہے ہم کسی شیعہ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھتے، ہمارا اصول ہے، بلکہ حکمرانوں کے پاس بھی نہیں جاتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ لیکن آپ کو شاید پتہ ہو آج سے 8 مہینے پہلے حکومت پاکستان نے سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، اس کا ذکر اخبارات میں آیا، مجھے بھی حکومت کی دو ایجنسیوں نے مطلع کر دیا کہ 3 دن کے اندر سپاہ صحابہ پر پابندی کا اعلان ہونے والا۔ ہم نے تیاری مکمل کر لی، ہم نے سپاہ صحابہ کا نام تبدیل کر لیا، ہم نے پرچم کا نام تبدیل کر لیا، ہم نے دفاتر تبدیل کر لیے اور اپنی گرفتاری کی شکل میں نئی قیادت تشکیل دے دی، ہم نے مکمل تیاری کر لی۔ لیکن ہمیں 4 دن کے بعد ایک دعوت نامہ ملا کہ وزیر اعظم پاکستان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گورنر ہاؤس لاہور میں 28 ستمبر کو صبح 10 بجے بریلوی دیوبندی آل حدیث اور شیعہ علماء سے ملاقات کر کے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ تمہارا کیا اختلاف ہے، کیا لڑائی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، ہم نے سوچا کہ شیعہ کے ساتھ تو ہم کبھی نہیں بیٹھے، کل پابندی کی بات سنی، آج دعوت نامہ مل گیا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت پابندی کا فیصلہ ہو رہا تھا، ایک بڑے افسر نے جو پاکستان کا بڑا افسر تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا کہ اگر تم پابندی سپاہ صحابہ پر لگاؤ گے تو وہ بریلوی دیوبندی آل حدیث علماء سپاہ صحابہ کے آج مخالف ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ بھی ان کا پرچم تھام لیں گے۔ یہ پابندی لانا حکمرانوں کے لیے سوٹ میں نہ ہوگا، فیصلہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا چلو، وزیر اعظم نے سوچا کہ شیعہ سنی کو سامنے بٹھائیں، ایک طرف ثابت نقوی ہوگا، ایک طرف ضیاءالرحمان فاروقی ہوگا، ہم پوچھیں گے بتاؤ تم کیوں کہاں کہاں کا نعرہ لگاتے ہو، یہ بات کیوں کرتے ہو۔ یہ اس نے فیصلہ کیا، چنانچہ 28 ستمبر کو میں لاہور میں پہنچا، میں اور میری جماعت کے سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا محمد زیاد قاسمی ہم لاہور میں پہنچے، مولانا اعظم طارق صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی بھی وہاں موجود تھے، گورنر ہاؤس میں شیعہ مولوی بھی موجود تھے، بریلوی بھی تھے، آل حدیث بھی تھے۔ مولانا زیاد قاسمی نے مطالبہ کیا کہ جب تک صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر نہ کی گئی، اس ملک میں شیعہ سنی تنازع ختم نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا یہ تو بڑی سخت بات ہے، وہ ذرا بیٹھے تھے کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ریاض حسین نقوی نے کہا کہ ہم نے تو صحابہ کو کبھی برا نہیں کہا، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، سپاہ صحابہ خام خام میں کافر بناتی ہے۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی، وزیر اعظم نے کہا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا نہیں ختم ہوا، جب تک میری بات مکمل نہیں ہوگی وقت ختم نہیں ہوگا، تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، اگر جاؤ گے ہمارا بائیکاٹ ہوگا، ہم یہی کھڑے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت وزیر اعظم نے کہا کہ تم کھڑے ہو کر جواب دو، میں کھڑا ہوا، میں نے جناب ریاض حسین نقوی کہتے تھے ہم نے صحابہ کو کبھی برا نہیں کہا، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، یہ کشف اسرار ہے، اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ یہ کتاب یہ کتاب توجہ, یہ کتاب ہم نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی, اور اس سے پہلے یہی کشف اسرار خمینی کی یہ کتاب اور ساری خمینی کی کتابیں میں صدر غلام اسحاق خان کے پاس پریزیڈنسی ہاؤس میں پیش کر چکا تھا. وزیر اعظم کے سامنے یہ کتاب آئی, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے. ایک مولوی صاحب نے کہا شاید یہ انڈیا والوں نے چھاپی ہو. میں نے کہا اس کی تحقیق کراؤ کہ انڈیا نے چھاپی یا ایران نے چھاپی. چنانچہ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو ایران کی کتاب ہے, ایران والوں سے بات کریں گے. میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں لاہور کی چھپنے والی کتاب. وزیر اعظم کی کوٹھی سے دو فرلانگ کے فاصلے پر جامعہ المنتظر میں رہنے والے غلام حسین نجدی کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے تحفہ حمزیہ. اس کے 250 صفحے پہ اس ملوم نے کہا ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنے اعلی تناسل پر لکھے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہو سکتا. جب میں نے یہ کتاب پیش کی پورے مجمع میں آگ لگ گئی. محمد دستار خان واضح چیخ اٹھے, انہوں نے کہا اس حرام زادے کو ہم جہنم رسید کریں گے, لاؤ یہ کتاب. چنانچہ ہم نے اس وقت شیعہ کی 110 کتابیں جو پاکستان میں ان 10 سالوں چھپی ہیں وہ اس کی دستاویز ہم لے کر گئے تھے, وہ وزیر اعظم کو پیش کی اور یہ کتابیں بھی پیش کی. اس پر ہنگامہ ہوا. میرے بھائیو ریاض شاہ نقوی اس تحریر کا جواب نہ دے سکا. وہ وزیر اعظم جو ہمیں کہتا تھا کہ تم فرقہ واریت کی بات کرتے ہو, اسی نے اسی محفل میں کہا کہ ان کتابوں کو سنجیدگی سے لیا جائے, ان کتابوں کے خلاف ان کتابوں کو ختم کرنے کے لیے فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے سربراہ مولانا دستار خان نیازی بنے. اس کمیٹی نے پھر اجلاس بلایا 20 جنوری 1992 کو اجلاس ہوا. میں نے وہ ساری کتابیں پھر وہاں پہ کی. چنانچہ مولانا نیازی نے اس کمیٹی کے اجلاس کے آخر میں یہ فیصلہ لکھا, سفارش لکھی کہ وہ صحابہ کی آئندہ گستاخی کرے اس کے لیے سزا موت مقرر کی جائے. ہماری ان کتابوں کے بعد ہم جلسوں میں کہتے ہو تو سزائے موت دو, تم کہتے ہو یہ فرقہ واریت ہے. چنانچہ مولانا نیازی کی کمیٹی نے ہمارے اس مطالبے پر عمل کر کے فیصلہ دیا. وہ سفارش تیار کی جو وزیر اعظم کو بھیجی گئی جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اور مولانا اعظم طارق صاحب انشاءاللہ نامی سے صحابہ کا بل جو اسمبلی میں پیش کریں گے اس میں وہ سفارشات وہ سفارش بھی کمیٹی کی شامل ہوگی. میرے بھائیو اس کے بعد جنگ فورم نے ایک مذاکرہ کرایا فرقہ کیسے ختم ہو. صادق نقوی کو بلایا, مجھے بھی بلایا. پاکستان فورم نے ایک کمی جنگ فورم بنایا, مجھے بھی بلایا. صادق نقوی کو بلایا. چکوال کے شیعوں تم کہتے ہو ہمیں کافر کراتا ہے, مجھے بتاؤ اگر صادق نقوی سچا تھا وزیر اعظم کی کمیٹی میں وزیر اعظم کی موجودگی میں ہمارے مقابلے میں کیوں نہیں آیا, اس نے آ کر کتابوں کا جواب کیوں نہیں دیا, اس نے آ کر اپنے بلیدان کا جواب کیوں نہیں دیا. صادق نقوی سچا تھا اب تک ستار خامیابی کی کمیٹی میں ہمارے مقابلے میں کیوں نہیں آیا, اسے بھی بلایا گیا تھا. صادق نقوی سچا تھا جنگ فورم میں کیوں نہیں آیا, پاکستان فورم میں کیوں نہیں آیا, مجھے بتاؤ. چار موقع اس ایک سال میں شیعہ لیڈر کو ملے, آؤ ہم چاروں چاروں نے تمہیں کافر کہتے ہیں, اس کا جواب لینے کے لیے وزیر اعظم نے بلایا. ہم نے وہاں بھی کہا کہ جس نے یہ کتاب لکھی وہ کافر ہے, وہ شیطان ہے. اب تک ستار نیازی کے سامنے کہا وہ کافر ہے شیطان ہے. جنگ فورم نے کہا, پاکستان فورم نے کہا, شیو اگر تمہارا باپ سچا تھا مقابلے میں آتا, تقریر کرنا آسان ہے مقابلہ کرنا مشکل. اور آج چکول کی سرزمین پہ اس دار العلوم حنفیہ میں صادق نقوی کو میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ چلو ان پانچ پروچار پروگراموں میں نہیں آئے, پانچواں کوئی فنکشن تم بلاؤ, سپریم کورٹ کے ججوں کو بلاؤ, ہائی کورٹ کے ججوں کو بلاؤ, مجھ پر سوال کرو کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو. اگر اس کچہری میں اس چوری میں تمہاری کتابوں سے تمہارا کفر ثابت نہ کر سکا, اسی جگہ مجھے گولی مار دو, میرا خون تم پر ماس ہوگا. اور اگر تم یہ اجلاس نہیں بلاتے یا اگر میں ثابت کر سکا میرے ثابت تمہیں کافر کر دیا, اس کے بعد خمینی قبر سے بھی نکل کر آ جائے, سپاہی صحابہ کے ایک 8 سال کے بچے سے بھی اس کا موقف کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ کو کافر بھی کہو اور مسلمان بن کر اس ملک میں رہو، یہ نہیں ہوگا. ہوگا یہ
نہیں،
ایسا ہے. شیو ابو بکر کو شیطان لکھو اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، فاروق اعظم کو کافر کہو تمہیں کچھ نہ کہا جائے، عثمان غنی کو جس ادھار گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں انہیں تم بکماش کہو تمہیں کچھ نہ کہا جائے. اگر تم چاہتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے، خمینی کی کتابوں کو آگ لگاؤ، شیعہ ذاکروں کی کتابوں کو چوراہوں میں جلاؤ، شیعہ مصنفین کو کھلے عام غیر مسلم تسلیم کرو، ورنہ تمہارا باپ بھی ہم سے شیعہ کے کفر کا نعرہ نہیں اٹھا سکتا. وزیر اعظم کے سامنے بھی تم نہ آؤ، عبدالستار خان نیازی کے سامنے بھی تم نہ آؤ، پاکستان کے اخبارات کے سامنے بھی نہ آؤ، اور تم کبھی ہمیں کافر نہ کہا جائے. کیوں بھائی، تم نے ابو بکر کو کافر نہیں کہا؟ یاد رکھو، محرم کا مہینہ آ رہا، سپاہ صحابہ پورے ملک میں امن قائم رکھنے کا اعلان کر چکی، لیکن اگر کسی ملا نے صحابہ کو کسی محفل میں گالی دی وہ اس دھرتی پہ چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گی. یہ یاد
رکھو.
اور ہمیں پاکستان کی ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ مولانا آدم طارق کو قتل کرنے کے لیے ایرانی کمانڈوز آئے، اور کئی بڑے بڑے ایجنسیاں کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں آ چکے ہیں. میں آج اس بڑے جلسے میں کہتا ہوں، شیعہ میں نے لاہور میں بھی کہا کہ اگر مولانا آدم طارق کو کچھ ہو گیا اور اگر مولانا آدم طارق کو کسی شیعہ نے قتل کرنے کی سازش کی اور ان کی جان کو نقصان پہنچا تو پاکستان کا کوئی شیعہ جا کر ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے. حکمرانوں تم ہمیں یہ بھی بتاتے ہو ایرانی کمانڈوز آ گئے، ان کو پکڑتے نہیں ہو، ان کو گرفتار نہیں کرتے ہو، یہ بھی بتاتے ہو ایرانی کمانڈوز آئے، یہ بھی بتاتے ہو اسلحہ لے کر آئے، یہ بھی بتاتے ہو کس راستے سے آئے، یہ بھی بتاتے ہو کہاں پہنچ گئے ہو، یہ تمہارے امن کا فلسفہ ہے. جاؤ، ہم تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے. مولانا حق نواز کو شیعہ نے قتل کر کے انجام دیکھ لیا ہے، اور اگر آدم طارق کو کچھ ہوا ہم اپنا سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں. پھر اس ملک میں کوئی شیعہ ذاکر، کوئی شیعہ مسلط اس دھرتی پہ نہیں چلے گا. میری اسلام کو چھنٹی کہو، تشدد کہو، دہشت کہو، سپاہ صحابہ، اگر تم تشدد کرو گے تو سپاہ صحابہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی. میرے بھائیوں، تفصیل کی ضرورت نہیں کہ پھر کیا ہوگا، تفصیل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، میری ان باتوں کو کافی سمجھو، میری یہ باتیں کافی ہیں. اور شیعہ تم جانتے ہو کہ سپاہ صحابہ اس پوزیشن میں ہے اللہ کی توفیق سے. کس کی توفیق سے؟ یہ بات تم جانتے ہو، اور یہ بات حکومت بھی جانتی ہے کہ اگر سپاہ صحابہ شبد پہ اتر آئی یا سپاہ صحابہ نے انتقام کا راستہ اپنایا تو پھر اس ملک میں کوئی شیعہ ذاکر زندہ نہیں رہے، اس کو تم جانتے ہو. لیکن ہمارا مت، ہماری اکثریت، ہم پہل نہیں کرتے، ہم آواز نہیں رکھتے، ہم تشدد نہیں چاہتے، ہم اس ملک کی سڑکوں کو لاشوں سے نہیں بھرنا چاہتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ خمینی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تم نے سپاہ سہارا کے ایم ایل اے کو یا کسی لیڈر کو نقصان پہنچایا تو پھر ہم اس کا انتقام خود لیں گے۔ اب میں حکمرانوں کے دروازے پر کاسا ایک گدائی لے کر نہیں جاؤں گا کہ قاتل گرفتار کرو، پھر ہم ہوں گے یا قاتل ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس بات کو کافی سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائی سپاہ صحابہ نے پاکستان کے تمام محکموں میں مولانا حق نواز کا پیغام پہنچانے کے کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹس ایک سال سے کام کر رہی ہے، اور اب ہم نے کراچی کی کانفرنس 3 نئے فورموں کا اعلان کیا، پاکستان سنی امپلائیز، واپڑا ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون اور ہر رکنے میں سرکاری ملازمین پاکستان سنی امپلائیز کیمپ کریں گے، کرو گے کیمپ؟ اور سپاہ صحابہ وکلا فورم کے کیمپ کا ہم نے اعلان کیا، کچہریوں میں، عدالتوں میں سپاہ صحابہ وکلا فورم قائم کرے گی، اور سکول ٹیچروں بھی پاکستان سنی اساتذہ کے نام سے ایک نئے فورم کا اعلان کیا۔ آپ یہ تینوں فورموں کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے، اور جو ان تینوں فورموں سے باہر اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے، یونٹ بناؤ گے، جو بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے دوں گا، میرے بھائیوں حضرت میرے مخدوم حضرت مولانا عبد الرحیم اشبنی صاحب موجود ہیں، میں اپنے شیخ زادے اور اپنے مخدوم سے درخواست کروں گا کہ سپاہ صحابہ کے ان نوجوانوں کی سرپرستی فرمائیں، ٹھیک ہے؟ سرپرستی کرنا چاہیے ان کی، مجھے امید ہے کہ جس طرح بڑے شیخ ہماری سرپرستی فرماتے رہے اس طرح حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی وہ بھی ہماری سرپرستی فرمائیں۔ سپاہ صحابہ کا ایک ایک بچہ آپ کے در دولت کا غلام ہے، ٹھیک ہے؟ میرے بھائیوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، واخر دعوانا خیر خیر حضرت آپ آپ آپ
علماء اکرام جی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، سرحد کیسٹ ہاؤس، مین روڈ، پیرودائی، راول پنڈی۔